أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر درود بھیجی عظمت محمد و آل محمد پر عیدان گرامی ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے اور جب بھی ایصال ثواب کا نام آتا ہے تو ذہن میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ جس کے لیے یہ ایصال کیا جا رہا ہے یہ کل تک ہمارے درمیان تھا آج ہمارے درمیان بظاہر اپنے جسمانی وجود کے ساتھ موجود نہیں ہے جسمانی وجود کی الگ دنیا الگ تقاضے الگ رشتے الگ ناطے اور روحانی دنیا کے الگ میدان الگ تقاضے الگ رشتے ہیں جسمانی طور پر جب تک کوئی ہمارے درمیان ہے ہم مادی رابطہ رکھتے ہیں لیکن جب انسان اس دنیا سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جائے جسمانی اور مادی دنیا کو چھوڑ کر روح اور عالم ارواح اور روحانی دنیا میں منتقل ہو جائے جو عالم برزخ سے عبارت ہے تو پھر وہاں پر رابطہ رکھنے کے اصول بھی تبدیل ہو جاتے ہیں لہذا ایصال ثواب یعنی اپنے مرنے والے کے لیے ثواب کو بھیجنا ایصال ثواب یعنی ثواب کو پہنچانا اپنے مرحوم تک یا کسی بھی شخص تک کہ جو اس دنیا میں نہیں ہے خواہ آپ اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں لہذا ایصال ثواب کی مجلس سب سے پہلے ہر انسان کو جو مجلس ایصال ثواب میں آ رہا ہے اسے بیدار کرتی ہے کہ دیکھو جس طرح تم کسی کی مجلس ایصال ثواب میں جا رہے ہو جو کل تک تمہارے اور ہمارے درمیان تھا آج وہ اس کا رابطہ ہم سے جسمانی نہیں ہے وہ کسی اور عالم اور دنیا میں منتقل ہو چکا ہے تو تم بھی کل اسی طریقے سے اس دنیا سے کہیں اور منتقل ہو جاؤ گے اور یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ ہر مجلس ایصال ثواب میں کہتا ہوں کہ مجلس ایصال ثواب کے دو رخ ہیں ایک مرنے والے کے لیے ایک جانے والے کے لیے ایک سفر کرنے والے کے لیے اور ایک مجلس میں آنے والے کے لیے ایک شرکت کرنے والے کے لیے ایک سوگوار کے لیے ایک اس اہل خانہ کے لیے کہ جس کے گھر میں یہ غم واقع ہوا ہے جانے والے کے لیے ایصال ثواب ہے اور مجلس میں آنے والے کے لیے ایصال ہدایت ہے اس لیے کہ جانے والا آپ یہاں سے موجودگی کے ساتھ پریزنس کے ساتھ اپنے وجود کے ساتھ اس کو ایصال ثواب کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ایمان اور محبت خدا اور محبت اہل بیت کی تکمیل کا انتظام کر رہے ہیں درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد پر لہذا ایصال ثواب کی مجلس میں میں کافی گفتگو کر چکا ہوں کہ ایصال ثواب کے مجالس میں کیا چیز ڈسکس ہونی چاہیے، کیا بیان ہونا چاہیے، تاکہ جو مجلس میں آ رہے ہیں وہ کچھ لے کے اٹھیں، تاکہ ان کے دل زندہ ہوں، تاکہ وہ بھی اپنے لیے قبر و قیامت کی تیاری کریں. اور یہ ایام ایام شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ 15 تاریخ بھی نقل کی گئی ہے اور ایک مستند روایت کے مطابق 25 تاریخ بھی. امام ششم کی شہادت کی تاریخ ہے. امام ششم کا ایک قول یاد آ رہا ہے، لوگ دنیا میں قید ہو جاتے ہیں، بند کر دیا جاتا ہے. امام کہتے ہیں تم بہت سے قیدیوں کو دنیا میں دیکھتے ہو، بہت سے اسیروں کو دنیا میں دیکھتے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ کائنات کا سب سے بڑا قیدی وہ ہے، کائنات کا سب سے بڑا زندانی وہ ہے. اب دیکھیں کون، امام معصوم، امام معصوم زبان عصمت سے، علم لدنی سے، جو اللہ کی جانب سے ودیعت کیا گیا ہے، فرما رہے ہیں کون چھٹے امام کہ کائنات کا سب سے بڑا زندانی اسیر کون ہے، کہ جس کی دنیا اسے آخرت کے عمل انجام دینے سے روک دے. جس کی دنیا، جس کے شب و روز، جس کا مال، جس کے بیوی بچے، دنیا سے مراد در و دیوار نہیں ہیں، دنیا سے مراد یہی تعلقات ہیں، یہی ریلیشن ہیں، یہی اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، روز مرہ کے افعال ہیں. امام کہہ رہے ہیں کائنات کا سب سے بڑا زندانی کون ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اہل بیت کے در پہ آؤ تاکہ تمہیں حقیقی حیات مل سکے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ہماری نظر میں سب سے بڑا اسیر کون ہوتا ہے، جس کی اسیری کی مدت بہت طولانی ہو. امام کہتے ہیں نہیں، یہ اسیری کی مدت 20 سال، 30 سال، 40 سال، بہت ہوا 40 سال، عمر قید بھی ہماری 15-20 سال سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. امام کہہ رہے ہیں سب سے بڑا زندانی کون ہے، سب سے بڑا اسیر کون ہے، کہ جس کی دنیا اسے عمل کے لیے، آخرت کے عمل کے لیے، قبر و قیامت کی تیاری سے روک دے. لہذا ہمیں ان مجالس ایصال ثواب سے ایسی چیز حاصل کرنی چاہیے کہ جو ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، اور خصوصاً اس مجلس کے سامعین و حاضرین و ناظرین، خواہ وہ پردے کے پیچھے سننے والی ہماری مائیں بہنیں ہوں یا آپ حضرات ہوں، سامع و ناظر ہوں، یہ افراد سننے کے بعد اگر ان کے والدین حیات ہیں تو یہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں. اگر کسی کی بیوی، کسی کا شوہر زندہ ہے تو وہ اس کی نسبت قدردانی کے جذبات رکھے. اگر کسی کی اولاد زندہ ہے تو وہ اپنی اولاد کی نسبت اپنی گردن پر عائد ہونے والے فرائض و واجبات کی انجام دہی کی فکر کرے. اس مجلس ایصال ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد ایک بچہ اپنے والدین کی قدر کرے. یہی جو سلام ابھی آپ خطابت سے پہلے سماعت فرمائے تھے، بہترین آواز اور بہترین کلام، ماشاءاللہ، اللہ اس بچے کی عمر دراز کرے، اس کی توفیقات میں اضافہ کرے. یہ دل کو چھونے والا کلام ہے، احساسات کو جگانے والا کلام ہے. لیکن یہ اس لیے نہیں کہ صرف 2 آنسو بہا کر اور 4 واہوا کر کے سبحان اللہ کہہ کے کھڑے ہو جائیں، بلکہ نہیں، ہر شخص جو اس مجلس میں آیا ہے وہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے بیدار ہو جائے، آگاہ ہو جائے. اور یہ ذکر اہل بیت ہے، جیسے آخری شعر آپ کہہ رہے تھے کہ یہ عزاداری کا صدقہ ہے کہ ہم یہاں عزام آنسو بہاتے ہیں اور ہمارے والدین عالم ارواح میں، عالم برزخ میں جزا پاتے ہیں. تو یہ محبت اہل بیت ہے کہ جو نہ صرف ہمیں ہماری دنیا کے فرائض سے آگاہ کرتی ہے بلکہ ہمیں خدا سے قریب کرتی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. سورہ نساء آیت نمبر 21 میں ارشاد رب العزت ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. دیکھو شیطان کے قدموں پر اپنے قدم مت رکھو. ومن یتبع خطوات الشیطان، جو کوئی بھی شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، تو وہ شیطان فحشا، بری باتوں کا، اور منکرات اور برائیوں اور بدیوں کا حکم دے گا. ولولا فضل الله ورحمته عليكم, اور اللہ کا فضل, اس کا کرم, اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی, ما زکا منکم من احد, تم میں سے کوئی انسان اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا تھا, کوئی انسان نجات یافتہ نہیں ہو سکتا تھا, کوئی انسان راہ ہدایت پر قدم نہیں اٹھا سکتا تھا. لولا فضل اللہ, اللہ کی رحمت اور اس کا جود و کرم نہ ہوتا, اس کی رحمت نہ ہوتی, تم میں سے کوئی اپنا کو پاک نہیں کر سکتا تھا. ان اللہ یذکی من یشاء, خدا جس کو چاہتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے, واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ آیت اور اس کا ظاہری ترجمہ. بس اسی کے ضمن میں چند باتیں آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ایک مومن کی زندگی عبدیت سے عبارت ہے عزیزان گرامی. عبد یعنی بندہ, اب یعنی غلام. ایک غلام کا تصور وہ ہے, ہم کہتے ہیں ہم غلام اہل بیت ہیں, غلام اہل بیت ہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے آپ نے کہ وہ علم کے جو سڑیاں ہوتی ہیں, جہاں علم لگا تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں, آگے نہیں بڑھتے, گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں امام بارگاہ کے دروازے. بھائی کون ہے, ہم غلام اہل بیت ہیں. غلام کا مطلب صرف در پہ بیٹھنے والا نہیں ہوتا, غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے, اطاعت کرنے والا اپنے مولا کی. جو مولا, جو آقا تمہارا ہے, اس کی اطاعت کرو. حقیقی غلام اہل بیت کون ہے کہ جو اہل بیت کی اطاعت کرے. ایک مؤمن عبد خدا بھی ہوتا ہے اور عبد اہل بیت بھی ہوتا ہے. وہ خدا کا بندہ ہوتا ہے, خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے, وہ اہل بیت کا غلام ہوتا ہے, فرامین و دستور اہل بیت کا متیو پیروکار ہوتا ہے. لہذا ایک مومن کی زندگی عبارت ہے, اور اس کو میں گزشتہ دو تین روز سے جہاں جہاں موقع مل رہا ہے اس کو بیان فرما رہا ہوں کہ اگر مومن کی زندگی کا خلاصہ نکالا جائے, یعنی عبدیت کا, یعنی بندگی کا, زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر زندگی میں بندگی نہ ہو خدا کی, اہل بیت کی اطاعت نہ ہو, تو یہ سراسر شرمندگی ہے, نجات یافتہ نہیں ہو سکتا. لولا فضل اللہ, یا اللہ کی رحمت ہے, یہ ذکر اہل بیت, یہ مجالس ایصال ثواب رحمت ہے کہ ہم یہاں آ کر بینا اور بابصیرت ہو جاتے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. یہ رحمت ہے اللہ کی. تو عزیزان گرامی, عبدیت کیا ہے, خلاصہ دو کلموں میں, خدا کے دو قسم کے احکامات ہیں, یعنی کرو انجام دو, یا نہ کرو یا انجام نہ دو, یعنی کرنا اور نہ کرنا, انجام دینا اور نہ دینا. بہت ہی آسان زبان میں اپنے نوجوان بچوں کو اگر میسج دوں, گو اینڈ اسٹاپ, یہاں جا سکتے ہو, یہاں اسٹاپ, یہاں نہیں جا سکتے, اس سے آگے حرام ہے, یہ مکروہ ہے, اس کے بعد حرام کی دہلی شروع ہو جائے گی, یہاں سے حرام کی سرحدیں ہیں. یہ زندگی سے بات, یعنی بندہ خدا کا ہو یا اہل بیت کا مطیع ہو. زندگی میں دو قسم کے حکم ان کے سامنے ہوتے ہیں, یا خدا اور اہل بیت کہہ رہے ہیں جا سکتے ہو, جاؤ انجام دو, یا نہ جاؤ, حرام ہے, مکروہ ہے, انجام نہ دو, جائز نہیں ہے, تمہاری شان کے مطابق نہیں ہے. اسی لیے بازار میں کھانا کیوں مومن کے لیے مکروہ رکھا گیا ہے, مومن کی شان اسے اجل اور اقدر ہوتی ہے کہ وہ بازار میں کھائے, کھانے زیادہ ہنسنا اس لیے کہ ہیبت ختم ہو جائے گی. حرام نہیں ہے لیکن مکروہ, کیوں, اس لیے کہ ہیبت شان منزلت ختم ہو جاتی ہے انسان کی. تو دو قسم کے احکام ہے, یا کرو یا نہ کرو, یہ عبدیت ہے, یہ زندگی کا خلاصہ ہے. یعنی اگر انسان اس دنیا میں اہل بیت کے فرامین ہو, جو اللہ کے فرامین ہیں, قرآن کے فرامین کی روشنی میں ہیں, اگر انجام دیتا ہے تو یہ بندگی ہے, اور یہ بندگی سر بلندی کا سبب ہے. لیکن اگر اس زندگی میں بندگی نہ ہو تو سراسر شرمندگی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. مختصر کروں تاکہ جو وقت مقرر ہے اسی پہ بات ختم کر سکوں, اس لیے کہ مجلس بہت تاخیر سے ہم پہنچے ہیں ٹریفک کی وجہ سے, اور جو ہمارا آخری وقت ہے چاہیں گے کہ وہیں پر گفتگو ختم ہو جائے. 6 سے 7 تقریباً ہمارا وقت تھا, لہذا کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ 7 بجے تک مجلس کو ختم کر دیا جائے, یہ جو اہم مطالب ہیں وہ آپ کی سماعت کی نظر کر دیے جائیں. یہ بندگی, خدا کہہ رہے خطوات شیطان, خطوہ یعنی شیطان کے قدموں کی نقش قدم پہ مت چلو. خدا بندہ شیطان تو ہمیں نظر نہیں آتا, قرآن کی آیت کریے وہ اور اس کا لشکر تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ رہے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھ پا رہے. خدا بندہ جب شیطان نظر نہیں آتا تو شیطان کے نقش پا ہمیں کیسے نظر آئیں گے؟ ابھی بچے سوال کر سکتے ہیں نا, مولانا آپ نے کہہ دیا کہ شیطان کے نقش قدم میں مت چلو, تو مجھے بتائیے کہ شیطان کے نقش قدم کہاں ہیں؟ نقش قدم آپ کو نہیں ملیں گے نا شیطان کے. آپ میں کہوں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلو تو آپ بتائیے کہ اہل بیت کے نقش قدم کہاں ہیں کہ ہم ان کے قدموں پہ قدم رکھیں. تو اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنا یعنی ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا, شیطان کہ نقش قدم پہ چلنا یعنی شیطانی وسوسوں پہ کان دھر کر ان کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لینا. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انسان جو کم تول رہا ہے, جو ملاوٹ کر رہا ہے, جو جھوٹ بول رہا ہے, یہ بے ایمان شخص ہے. نہیں, یہ بے ایمان شخص نہیں ہے, اس کا ایمان کم ہے. یا اس کو اور آسان الفاظ میں کہوں کہ یہ جب برائی انجام دے رہا ہوتا ہے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے بے ایمان ہو جاتا ہے, یہ اس کا ایمان اتنا ضعیف, کمزور, لاغر اور ویک ہو جاتا ہے کہ یہ ایمان اس کو برائی سے نہیں روک سکتا. لہذا اب نقش قدم پہ, شیطان کے قدم پہ قدم نہ رکھو. کیا مطلب؟ شیطانی وسوسوں کے. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بحار الانوار میں روایت ہے مولا کی, اور عجیب ہے وہ نکات میں آپ کے لیے کتبی طور پہ لکھ کے لائے ہوں تاکہ اس کو بالترتیب جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں. شیطان ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے, شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے, شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. خدا ہمیں تو شیطان کے نقش قدم نہیں آ رہے, نظر نہیں آ رہے, تو ہم کیسے پتہ چلائیں گے کہ یہ شیطان کا پیر ہے یا قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہمارا پیر پڑ رہا ہے؟ جیسے آپ گھر سے چل کر یہاں تک آئے ہیں, اپنے محلے سے چل کر یہاں تک آئے ہیں, تو آپ نے یقیناً اسٹیپ اٹھایا ہے نا, قدم اٹھایا ہے. یہ جو قدم اٹھا رہے ہیں آپ, یہ آپ کو آپ کی منزل تک لا رہا ہے. اس کے بعد پانچویں امام فرما رہے ہیں کہ جب شیطان کو اللہ نے مہلت دے دی قیامت تک کی, الی یوم یبعثون, قیامت تک کی مہلت, تو حضرت آدم نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا, خداوندہ تو نے میرے اور میری اولاد کے مقابلے میں شیطان کی حاجت کو برآوردہ کر دیا, پورا کر دیا, یعنی قیامت تک کی مہلت دے دی. اب کوئی ایسی چیز تو ہو میرے پاس اور میری اولاد کے پاس, نسل آدم کے پاس, کہ وہ شیطانی وسوسوں سے اپنی نجات کا انتظام کر سکیں. تو وہاں پر امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم سے خطاب کیا, اے آدم پریشان مت ہو, آسان زبان میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں, حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہیں, اے آدم پریشان مت ہو, میں ایک ایسی چیز قرار دے رہا ہوں تمہارے لیے کہ اگر تم اور تمہاری اولاد اس پہ کاربند ہوگی تو تم کبھی شیطان کے جھانسے میں نہیں آؤ گے, کبھی شیطان کی پیروی نہیں کرو گے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ شیطان کے قدموں پہ اپنے قدم مت رکھو, کیا مطلب؟ یعنی شیطان ہر لمحہ, ہر آن, ہر سیکنڈ اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرتا ہے, اپنے میتھڈ کو تبدیل کرتا ہے, اپنی روش کو بدلتا رہتا ہے. ایک روش نہیں ہوتی اس کی, مجلس میں آنے سے پہلے وہ کسی کو کسی اور انداز سے بہکائے گا, لیکن جب وہ مجلس میں آ جائے گا تو پھر اس کو بہکانے کا انداز تبدیل ہو جائے گا. قرآن خوانی کا رواج تو ہمارے یہاں معدوم ہوتا جا رہا ہے, کل عدم ہوتا جا رہا ہے, یعنی ہے ہی نہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر قرآن خوانی ہوئی ہوگی تو کتنے افراد ہوں گے اور کتنے افراد باہر کھڑے ہوں گے. مجلسوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ باہر کھڑے ہوتے ہیں, قرآن خوانی میں کوئی نہیں آتا. قرآن خوانی میں اگر کوئی آ بھی جائے, اکثر میں کہتا ہوں کہ ایک تو دیکھتے ہی پیچھے مڑ جاتا ہوگا, آ بھی جائے تو جلدی جلدی صفحے پلٹ کے دیکھ رہا ہوتا کہ قرآن کب ختم ہوگا, اور اس کے بعد آدھا سپارہ اپنے دوست کو پکڑا دیتا, بھائی تو بھی تھوڑی سی مدد کر دے, میں پتہ نہیں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں. مسجد میں آنے سے پہلے شیطان ہی کسی اور طریقے سے بہکائے گا, اور مجلس مسجد میں آنے کے بعد کسی اور انداز سے بہکائے گا. جب تک آپ والدین کے سامنے نہیں گئے ہیں, والدین کی قدر نہیں کریں, کسی اور انداز سے بہکائے گا, وسوسہ کرے گا کہ نافرمانی کرو, دل دکھا دو ان کا, اپنی انجوائے کے لیے ان کی خواہشات کا خون کر دو. لیکن جب آپ والدین کے سامنے پہنچ جائیں گے تو کسی اور انداز سے, کیونکہ اسے پتا ہے انسان زیرک ہے, دانا ہے, لہذا ایک طریقہ نہیں رکھتا. یہ جو شیطان مرحلہ بہ مرحلہ قدم بہ قدم اپنی اسٹریٹجی تبدیل کر رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو چیک کرتے رہو, تم بھی چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھو کہ قدم بہ قدم چیک کرتے رہو گے کہیں تمہارا قدم شیطانی وسوسوں کے مطابق تو نہیں ہے. اب حضرت آدم نے خدا سے کہا, خدا بندہ تو نے شیطان کی دعا قبول کر لی, تو خدا نے کہا میں کچھ چیزیں تمہیں دے رہا ہوں آدم, تمہاری اولاد تک منتقل کر رہا ہوں. توجہ فرمائیے گا, سنی بھی ہیں بہت آسان سی ہیں, لیکن امام کی حدیث کی زبانی سننا اس کا لطف اور اس کی نورانیت ہی کچھ اور ہے. ظاہری بات ہے جب امام کہہ رہا ہے تو یقیناً سچی حدیث ہے. چنانچہ خدا نے کہا اے آدم, اگر تمہاری اولاد سے کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے, گناہ کا ارادہ کرے ذہن میں, کوئی بھی گناہ چھوٹا یا بڑا, جسمانی ہو, مادی ہو, روحانی ہو, عزت و آبرو ہو, کسی کی متعلق ہو, کوئی بھی گناہ ہو, کیونکہ گناہ جسمانی ہوتے ہیں, ظلم کر دیا ایک ظلم یہ ہے, ایک ظلم انسان زبان سے کرتا ہے, عزت و آبرو کو تار تار کرتا ہے, شخصیت کو بے نقاب کرتا ہے, زک پہنچاتا ہے, کچوکے لگاتا ہے, یہ بھی مال لوٹ لیا, عزت و آبرو پہ حملہ کر دیا, مختلف قسم کے گناہ ہیں, خدا کے گناہ ہیں, اہل بیت سے متعلق گناہ ہیں کہ اگر ان کو انجام نہ دیا گناہ کے زمرے میں آ جائیں گے, حقوق الناس ہیں. کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرو اور انہیں انجام نہ دو تو میں وہ گناہ تمہارے لیے نہیں لکھوں گا, وہ گناہ تمہارے اعمال میں لکھا نہیں جائے گا. توجہ فرمائیے گا, گناہ کا ارادہ کرے انسان کہ میں گناہ کرتا ہوں, کروں گا, جاؤں گا, باہر جاؤں گا, میں انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوں, میں اس سے غلط چیز دیکھوں گا. نوجوان بچے خصوصاً ذرا توجہ رکھیں کہ اچانک گناہ نہیں ہوتا, شیطان وسوسے کرتا, آہستہ آہستہ سلولی بتدریج گریجولی لے کے جائے گا, اچانک آپ کو دھکا نہیں دے گا, بہت ہی سلو 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 انسان کو لے کے جائے گا گناہ کی طرف, تاکہ انسان کو احساس نہ ہو, اور احساس ہو بھی رہا ہوتا ہے تو اس کو صلاح دیتا ہے, نہیں نہیں ٹھیک ہے تم ریسرچ کر رہے ہو, تم ترقی کر رہے ہو, تم انٹرنیٹ کی دنیا سے آگاہ واقف ہو رہے ہو. امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم سے کہا اے آدم, اگر تمہاری نسل تمہاری اولاد گناہ کا ارادہ کرے اور انجام نہ دے کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا, اور اگر خدا نہ خواستہ دوسرا نقطہ امام نے کہا, اور اگر وہ انجام دے دیا تو اللہ کہتا ہے 7 گھنٹے کی مہلت دیتا ہوں. اللہ اکبر, 7 گھنٹے کی مہلت اللہ دیتا ہے کہ انسان اسے توبہ کر لے, اور اگر انسان اس 7 گھنٹے کی مہلت کے بعد توبہ نہیں کرتا تو اس کے نامہ اعمال میں صرف 1 گناہ لکھا جاتا ہے. یہاں پہ توجہ رہے, دیکھیے ایک گناہ ہوتا ہے, ایک گناہ کا اثر ہوتا ہے, ایک حرام مال کھانا ہے اور ایک حرام مال کا اثر ہوگا آپ کے نفس پر, آپ کی روح پر عبادات کی توفیق سلب ہو جائے گی, نیک کام انجام دینے کی توفیق سلب ہو جائے گی, بچوں کے پیٹ میں حرام جائے گا, بچے بے غیرت بن جائیں گے, بے حیا ہو جائیں گے, یہ اثرات ہیں. کسی نے کوئی برا منظر, کوئی سی ڈی, کوئی کلپ, کوئی گانا, کوئی ایسی بات جس میں گناہ ہو وہ دوسرے کو شیئر کیا, فارورڈ کیا, ایس ایم ایس کیا, واٹس اپ کیا, سوشل میڈیا سے بھیجا, آگے تک بھیج دیا, آپ نے تو ڈیلیٹ کر دیا لیکن جس نے دیکھا اس نے فارورڈ کیا, جس نے دیکھا اس نے عمل کیا, یہ سب گناہ کے اثرات ہیں. بعض اوقات انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے لیکن اثرات باقی رہتے ہیں, لہذا خدا کہہ رہا ہے کہ 7 گھنٹے کی مہلت دیتا ہوں, 7 گھنٹے کے بعد گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے, اور اگر تم اب رحمت الہی کا تقاضا دیکھیں, شیطان کے مقابلے میں ہمیں ہمت دلا رہا ہے, حوصلہ دے رہا ہے. امام فرما رہے کہ خدا نے حضرت آدم سے کہا ہے آدم, اور اگر تم ایک نیکی کو انجام دینے کا ارادہ کرو, آپ یہیں بیٹھے بیٹھے ارادہ کریں کہ میں جا کر صدقہ خیرات کروں گا, میں جا کر نماز پڑھوں گا, میں جا کر حضرت عباس کے علم کے سامنے مولا عباس کو سلام پیش کروں گا, بیٹھے بیٹھے نیت کریں, میں جاؤں گا کوئی اور نیک کام کر, والدین کا ہاتھ چوموں گا, یہ بھی نیک کام ہے, ارادہ کریں اور آپ انہیں انجام نہ دیں. امام کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم سے خدا نے کہا اے آدم, فوراً اس کے نام اعمال میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے, आपने सोचा है गुनाह के मामले का, सोचा नहीं लिखा जाएगा, लेकिन नेकी के बारे में कहा जैसे ही सोचोगे, इरादा करोगे दिल में, किसी को नहीं मालूम क्या नियत है, क्या इरादा है, क्या कष्ट किया है, कुछ नहीं मालूम, खुदा कह रहा है कि उसको लिख लिया जाएगा। मेरे बंदे ने मजलिस ईसा अलैहि सवाब में बैठ कर फला दिन फला तारीख फला लम्हे में ये इरादा किया था। और अगर कोई बंदा उस इरादे को अमली जामा पहनाने में कामयाब हो जाए, अंजाम दे ले, अदायगी कर दे, तो उसको एक सवाब के बदले 10 कामों का सवाब अता किया जाएगा। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गुनाह के लिए क्या कहा, एक गुनाह किया 7 घंटे की मोहलत, उसके बाद कहा के लिखूंगा। और नेकी लिखा के एक नेकी सोची लिख दी गई, एक नेकी की 10 नेकियां, मन जा बिल हसना फलहु अशर अमसालहा, एक नेकी के सबब 10 नेकी। अब इंसान सोचे कि सोचने पे नेकी, कितना खुदा हमें पावरफुल बना रहा है ईमान को। उसके बाद हजरत आदम ने कहा खुदा अपनी रहमत को और हम पर नाजिल फरमा, तो खुदा कहता है जब तक इनकी रूहें इनके जिस्मों में मौजूद हैं और वो सीने और हलक तक नहीं आई हैं, मैं तौबा का दरवाज़ा खुला रखूँगा। अल्लाहु अकबर, तौबा का दरवाज़ा खुला रखूँगा कब तक, जब तक हलक तक रूह ना पहुँचे। खुदा कहते दरवाज़ा तौबा का खुला, मेरे बंदे सच्चे दिल से तौबा कर ले, सब कुछ डिलीट साफ बिल्कुल मिट जाएगा। लेकिन अजीज़ा ने गिरामी, बहुत से लोग हैं जो इस आरजू में तौबा को टालते रहे कि हम जब बड़े हो जाएंगे तो फिर तौबा करेंगे, फिर नमाज़ें पढ़ेंगे। जब इंसान में नेक गुनाह करने की सलाहियत नहीं होती, वो नेकी को अंजाम देने की फ़िक्र कर रहा होता है। जब बूढ़े हो जाएंगे, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, नमाज रोज़ा मुश्किल हो जाता है इंसान से, हम उस वक्त के लिए रख छोड़ रहे होते हैं। एक बात और आखिरी बात, ये हदीस तमाम हो गई, उसके बाद भी अल्लाह ने कहा कि मैं रोज़ क़यामत उसके गुनाहों को माफ़ कर दूंगा जो शराइत हैं उसके साथ। लेकिन एक और आखिरी नुक्ता देकर मैं आपकी जहमत को तमाम करूँ, खुदा कह रहे हैं तो शैतान के कदम पे कदम मत रखो, शैतान के पीछे मत चलो, शैतान वसवसा करेगा, शैतान बहकाएगा, शैतान गुमराह करेगा, शैतान का कोई जोर नहीं है, शैतान हाथ नहीं पकड़ता है, शैतान खींच के नहीं ले जाता है, शैतान वसवसा करता है। वसवसा यानी बुरे को अच्छा बना के पेश करने की कोशिश करेगा, अच्छे को बुरा बनाएगा, वसवसा। ला इल्मी जब होगी, मारफत हक ताला नहीं होगी, मोहब्बत अहले बैत नहीं होगी, इंसान जल्दी वसवसों में गिरफ्तार हो जाएगा। जितना जितना आप कुरान और अहले बैत से नज़दीक होंगे, वसवसे आप पे जारी होंगे, हमले हो रहे होंगे, लेकिन आपके पास ढाल है। वो ढाल क्या है, मार्फत रब और मोहब्बत अहले बैत, इताअत अहले बैत, आप उसे रोक रहे हैं और अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे मार्फत कम होती जाएगी, इताअत और मोहब्बत अहले बैत कम होता जाएगा, वो ढाल कमज़ोर होती चली जाएगी और शैतान हमारे वसवस अपने वसवसों के ज़रिए से हमें गुमराह करता चला जाएगा। कदम कदम पे वसवसे होते हैं। अब इसमें बहुत तफसील है, उसमें वारिद होना नहीं चाहता। ये जो खुदा कह रहा है कि जब तक तुम्हारे हलक तक तुम्हारी रूह ना पहुँच जाए, उस वक्त तौबा का दरवाज़ा खुला है। लेकिन ये बात याद रखिएगा अज़ीज़ा निगरामी, तौबा की तौफीक हर एक को नसीब नहीं होती है, तौबा की तौफीक हर एक को नसीब नहीं होती है। इसलिए कि इंसान जो गुनाह कर रहा है, जो नाफरमानी कर रहा है, ख्वाह खुदा की हो, अहले बैत की हो, कुरान की हो, वो दर्जा ब दर्जा उसकी तहें जमती चली जा रही हैं। इंसान अगर अपने बदन को साफ ना करे, मैल उस पर तहें जमाता रहेगा। उसी तरह हमारी रूह पर गुनाह की तहें जमती चली जा रही है, आँख से गुनाह, कान से गुनाह, ज़बान से गुनाह, हाथ और पैर से गुनाह, इशारों से गुनाह, ये सब क्या हैं, तहें जम रही हैं, जिसकी वजह से हम खुदा की नूरानियत और अहले बैत की नूरानियत को हासिल नहीं कर पाते। तौफीक तौबा हर एक को नसीब नहीं, तौबा का दरवाज़ा खुला है, लेकिन खुदा कह रहा है कि तौफीक हर एक को नसीब नहीं होगी, آپ دیکھیں کربلا میں امام کے مد مقابل کم سے کم 18,000 افراد، لیکن کس کو توبہ کی توفیق حاصل ہوئی؟ کون پلٹ کر آیا؟ کس نے آ کر امام کی دست بوسی کی؟ جناب حر علیہ السلام. توبہ کی توفیق ان ہزاروں افراد کو نصیب نہیں ہوئی، دروازہ ان کے لیے بھی کھلا تھا، یزید کے لیے بھی کھلا تھا، شمر کے لیے بھی کھلا تھا، ابن ملجم کے لیے بھی کھلا تھا، لیکن توفیق توبہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. یہ انسان جو گناہ کر رہا ہے، بعض اوقات ہم گناہ کر کے فراموش کر دیتے ہیں، انہیں بھول جاتے ہیں، لیکن وہ گناہ جو مظلوموں سے، لوگوں کے حقوق سے متعلق ہوں، مظلوموں کی آہیں ہماری خوشیوں کا قتل کرتی ہیں. کسی کا حق مارا ہو، گاڑی میں جا رہے ہیں، حق اس کا تھا اور آپ پہلے گاڑی بھرا نہیں، یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے. ممکن ہے کہ اس کو بہت جلدی ہو، ممکن ہے کہ اس کو کوئی ایسا امر واجب ہو جو اسے انجام دینا ہو اور آپ نے اس کا حق مارا، یہ گناہ. یہ گناہ جو ہے وہ لیٹ پہنچا وہ نہیں ہو سکا. ہیں بہت سے واقعات ایسے کہ ٹریفک کے قوانین میں تھوڑی بہت دیر ہو گئی، جس کی وجہ سے مثال کے طور پر وہ کام انجام نہیں دے سکا جو اسے انجام دینا چاہیے تھا. ایسے گناہ جنہیں ہم فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، وہ ہمارے دامن گیر ہو جاتے ہیں. بچپن میں شیشے توڑے، بسوں کا ٹکٹ نہیں دیا، یاد رکھے. اسی لیے کہتے ہیں رد مظالم کرے انسان. رد مظالم یعنی خدا میری گردن پر اگر کسی کا حق ہے تو اس کی طرف سے میں مجتہد کے نمائندے کو صدقہ دے رہا ہوں. رد مظالم کرے یعنی اپنی گردن سے دعا کرے انسان ان افراد کے لیے، خدا میری گردن پر اگر کسی کا کوئی حق ہے تو اس کے لیے دعا کرتا ہوں. ایک عالم دین تھے جو روزانہ سونے سے پہلے 2 رکعت نماز وحشت پڑھتے تھے. آج جو تیرے بندے مرے ان کے لیے، آج جو تیرے بندے ان کے لیے. وہ ایک شہر میں گئے اور رستے میں ان کا انتقال ہو گیا، اطلاع نہیں پہنچی شہر تک، اہل محلہ نے بہت ڈھونڈا نہیں ملے. جس شہر میں انتقال ہوا، جس ملک میں انتقال ہوا، انہوں نے ان کو دفنا دیا. اب گھر والوں محلے والوں کی نگاہ میں یہ زندہ، لیکن حقیقتاً یہ دنیا سے رخصت ہو چکے. ان کو خواب میں ان کے شاگرد نے دیکھا، بہت ہی بہترین محل میں تشریف فرما ہے. کہا کہ استاد آپ کی یہ حالت کیسی ہے؟ پتہ چل گیا اس شاگرد کو، کہا کہ میں فلاں شہر گیا تھا، وہاں جا کے میرا انتقال ہو گیا اور میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا اپنی پہلی رات سے. مردے کی پہلی رات بڑی سخت ہوتی ہے عزیزان گرامی. جناب سیدہ نے مولا علی سے وصیت کی تھی، مولا علی سے وصیت کی تھی، پہلی رات مجھے اپنی تلاوت اور دعا میں فراموش نہ کرنا. یقیناً جناب زہرا کے لیے نہیں تھی، لیکن بہرحال ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ دیکھو مردے کی پہلی رات بہت سخت ہوتی ہے مردے پر، فشار قبر. میں بہت ڈرا ہوا تھا، میری لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں مر گیا ہوں، میرے بیٹے، میری زوجہ، میرے شاگرد، میرے اہل محلہ، میرا دیوق، کسی کو نہیں پتہ میں مر گیا ہوں، اور میری نماز وحشت کون پڑے گا. کہہ لیں گے جب میں مر گیا تو میری قبر نور سے بھر گئی، نورانی ہو گئی. تو فرشتہ آیا، فرشتہ کہتا ہے کہ اے عالم دین، تمہیں خوشخبری ہے کہ آج بظاہر تمہاری نماز وحشت پڑھنے والا کوئی نہیں، لیکن تم نے زندگی بھر جن نامعلوم مرحومین کے لیے نماز وحشت پڑھی ہے، اس کا نور تمہاری قبر کو نورانی کیے ہوئے ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. دعا کریں ان افراد کے لیے جن کو آپ بھول گئے ہیں، جن کا کوئی گناہ آپ نے کیا ہو، جن کا کوئی حق ہماری گردن پر ہو. کیا خداوندہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں، ان کی مشکلات کو آسان کر دے، ان کی حاجتوں کو بڑھ لا، ان پہ اپنی رحمت نازل فرما. رد مظالم کریں، صدقہ دیں جو ایسے کام آپ بھول گئے ہیں اور آپ کر چکے ہیں یا آپ کو یاد ہیں. لہذا آخری نقطہ وہ یہ کہ اپنے والدین کی قدر کریں جن کے والدین حیات ہیں. اگر میں آپ کو عربی کا جملہ اس وقت ذہن میں نہیں، لیکن اس کا ترجمہ میں آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام مکارم الاخلاق میں ایک دعا ہے امام کی والدین کے لیے، پڑھیے گا جا کر. نوجوان بچے خصوصاً نوجوان بچے پڑھیں اپنے امام کی دعاؤں کو. چوتھا امام آزادار امام، کائنات کا سب سے بڑا آزادار. آزاداری میں لوگ والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ان کی دل آزاری کا سبب. اہل بیت ایسی آزاداری قبول نہیں کریں گے جو ماں باپ کی دل آزاری کے ساتھ ہو. کائنات کا سب سے بڑا آزادار کون؟ امام سجاد. ایک دعا ہے والدین کے لیے، جائیے پڑھیے. میری تاکید ہے نوجوان بچوں سے، دیکھیں امام نے کیا کہا، کیا میسج دیا. شاید خدا نخواستہ آپ میں سے کسی کے والدین کی آج آخری رات ہو اور آپ جا کے پڑھیں اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں. خدا آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر پہ قائم و دائم رکھے. امام فرماتا ہے، اے خدا میں اپنے والدین سے ایسے ڈروں. چوتھا امام، خدا میں اپنے والدین سے ایسے ڈروں جیسے ایک بادشاہ وقت کی ہیبت سے ڈرا جاتا ہے. یہ اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں لیکن روح مضمون جو ہے، روح جملہ یہی ہے. اور اپنے والدین سے ایسے محبت کروں جیسے ماں ایک چھوٹے بچے سے محبت کرتی ہے. اپنے والدین کی ایسی ہیبت میرے دل میں جیسے ایک سلطان کی، ایک حاکم وقت کی ہوتی ہے، ایک بادشاہ کی ہوتی ہے. اور والدین سے پیار ایسے کروں جیسے ایک ماں اپنے نومولود بچے سے پیار کرتی ہے. والدین کی ہیبت عظمت، والدین کے آگے مت چلو، پاؤں نہ پھیلاؤ، آواز اونچی مت کرو، تند و تیز غسیلی نگاہوں سے مت دیکھو، ان کی آواز پہ آواز اونچی نہ کرو، زبان درازی مت کرو. یہ سب احکامات اسی لیے ہیں. اپنے والدین کی قدر کریں. خدا کہہ رہے ہیں خطوات شیطان، یعنی شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، یعنی وہ قدم، وہ فکر، وہ راستہ، وہ کام جو تمہیں اللہ سے اور اہل بیت سے دور کر دے، وہ شیطان کی پیروی ہے. بس عزیزان گرامی، ایک مومن کی زندگی عبارت ہے بندگی سے، اللہ کی بندگی، اہل بیت کی اطاعت، اور عزیز و اقارب سے ملنا ملانا، میل جول، رشتوں کا آپس میں قریب کرنا، صلہ رحم. یہ عید الفطر جو گزری ہے اس میں امام فرماتے ہیں کہ اپنے خونی رشتہ داروں سے ملو، میل ملاپ رکھو. یہ دن ملاقات کا ہے. اہل اسلام، اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن قرار دیا ہے کہ آج کے دن ہمارے روزے اور نماز قبول ہوئے. یہ مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں کہ یہاں سے اگر کسی رشتہ دار میں، کسی عزیز و اقارب میں کوئی اختلاف ہو، اختلاف کو دفن کر کے اٹھے. یہ ایصال ہدایت ہے عزیزان گرامی، تاکہ ہم حقیقی ایصال ثواب کر سکیں. ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. ایک باپ کا سایہ اٹھا ہے، اور یقیناً جب ایک باپ کا سایہ سر سے اٹھتا ہے تو اس وقت انسان کو زندگی کی دھوپ کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے. اس وقت انسان کو سائے کا پتہ چلتا ہے کہ باپ کیا تھا، کتنی سختیوں کو، کتنی بلاؤں کو، کتنی پریشانیوں کو یہ والدین ہم سے دور کر دیتے ہیں. ایک عام باپ پر، ایک عام باپ کے لیے انسان کتنا غمگین ہوتا ہے، عزا کا انتظام کرتا ہے، سوگ مناتا ہے. یہ مومن کے لیے مستحبات میں سے ہے کہ سوگ منائے، وہ غمزدہ لباس پہنے، وہ اس کے باپ کا سایہ اٹھا ہے تاکہ وہ کائنات میں مسلمانوں کے جو حقیقی والدین ہیں، باپ جن کو کہا گیا ہے، والدین باپ جن کو، یعنی رسول اللہ اور مولا علی کے غم کے لیے، ان کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے. عزیزان گرامی، ایک عام باپ کے لیے انسان کتنا دکھی ہو جاتا ہے، لیکن جو باپ علی مرتضیٰ جیسا ہو، امام حسن اور امام حسین کے والد گرامی جیسا ہو، اس کا غم کتنا ہوگا. اگر وہ مولا حسین جیسے انسان کی صورت میں ہو، اس کا غم کتنا ہوگا. ایک باپ کا سایہ اٹھا. بس چاہتا ہوں کہ کچھ جملے مصائب کے امام حسین علیہ السلام اور امام علی کی شہادت میں بڑا فرق ہے. اس لیے کہ جب امام علی کو لایا جا رہا تھا، آپ اپنے گھر کی طرف، جناب ام کلثوم کے گھر کی طرف آ رہے تھے، تو ایک دفعہ امام علی نے کہا حسن و حسین ان اصحاب سے کہہ دو کہ پیچھے چلے جائیں، میں نہیں چاہتا کہ زینب ام کلثوم کے رونے کی آوازیں ان کے کانوں میں آئیں، لیکن میں کہوں مولا یہی کوفہ ہے، 20 سال بعد یہی کوفہ ہوگا جہاں پہ زینب ام کلثوم خطبے دے رہی ہوں گی، جہاں پر زینب ام کلثوم کی چادروں کو اتار لیا گیا ہوگا، جناب زہرا کے جنازے میں امام علی متوجہ ہوئے کہ جناب زینب آ رہی ہیں، بیٹا حسن بہن کو واپس لوٹا دو، والد گرامی کیوں، بابا جان کیوں، علی نہیں چاہتا کہ علی کی بیٹی علی کی حیات میں اس طرح رات کی تاریکی میں بھی آئے، باپ کو کتنا درد ہے بچی کے حجاب کا، حج بچی کے پردے کا، کاش ہمارے باپ ہماری مائیں علی و فاطمہ کی طرح ہوں، لیکن میں کہوں مولا یہی کوفہ، یہ مدینہ ہے اور کوفے میں یہی زینب بے پردہ ہوگی، وہاں پر کتنا انتظام ہے حجاب کا پردے کا، کوئی نامحرم نہ آئے، کوئی نامحرم نہ سنے، لیکن ذرا کربلا میں آئیے، آئیے حسین کے یتیموں کا حال دیکھیے، کوئی تماچے لگا کر پرسا دے رہا ہے، کوئی دامن جلا کر پرسا دے رہا ہے، بس عزیزہ گرل جب تک مولا زندہ رہے، مولا امام حسین، اہل حرم کو یہ ڈھارس تھی کہ مولا حسین زندہ ہیں، ہر شہید کا جنازہ اٹھا کے لا رہے، لیکن آخر وقت میں ایک آواز آئی ہے جناب زینب کے کانوں میں، جناب رقیہ و سکینہ کے کانوں میں، کہ دل دہل گئے، اور آواز کیا آتی، زینب میرا آخری سلام قبول کرو، اہل حرم سمجھ گئے کہ اب حسین بھی وقت آخر کے لیے آئے ہیں، رخصت کے لیے آئے ہیں، بس ایک دفعہ خیمے کے دروازے پہنچے، کہا بہن زینب مجھے ماں نے کرتا بنایا تھا وہ مجھے لا دو، میں اپنے لباس کے نیچے پہننا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، بہن سمجھ گئی کہ وقت آخر ہے، ملاقات و ودا کے لیے آئے ہیں، کہا کہ بھیا ذرا اپنا گریبان کھول دو، اماں نے وصیت کی تھی، زینب دیکھو میں جا رہی ہوں، کربلا میں ایک وقت آئے گا تیرا غریب بھائی تجھ سے ملاقات کے لیے آئے گا، دیکھ میں نہ ہوں گی، میری جانب سے حسین کے گلے کے بوسے لے لینا، بہن نے ماں کی وصیت پوری کی، اس کے بعد امام نے کہا بہن زینب ذرا شانوں سے چادر تو ہٹاؤ، بابا نے وصیت کی تھی، اے حسین وقت آخر کو جب تم جاؤ گے ملاقات کے لیے، رخصت کے لیے، تو میری جانب سے ارے زینب کے ہاتھوں کے بوسے لینا، ارے ان ہاتھوں میں رسن بنے گی، زینب کو یقین ہو چلا ہے اب وہ وقت نزدیک ہے، روایت کہتی ہے امام حسین علیہ السلام اس طرح رخصت ہوئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، بیویوں نے گھیرا ڈال دیا، وا محمدا والیا کی صدائیں بلند ہوئیں، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، بس عزیزہ گرامی تھوڑی دیر نہ گزری تھی امام رخصت ہوئے، میدان کاردار میں آئے، سرزمین کربلا کو زلزلہ آیا، سرخ آندھیاں چلی، ایک دفعہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا پردہ ہٹائیے، پردے کا ہٹانا تھا، سید سجاد بمشکل کھڑے ہوئے، کہا السلام علیک یا ابا عبد اللہ، اے بابا ارے اپنے بیمار بیٹے کا سلام قبول کرو، زینب پریشان ہو گئی، ارے میدان کی طرف دیکھتی ہے بیٹا سید سجاد، ارے بھیا حسین نظر نہیں آ رہا، اللہ اکبر، ارے کہا بھوپھی اماں، ارے نوک نیزہ پر سر حسین،